حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، صلوات على محمد وعلى آله،
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین مومنات آباد، ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جہاں کہیں پہ بھی انسان آباد ہیں، ان سب کو اس موذی مرض سے جلد از جلد نجات اور چھٹکارے کے لیے مرتبہ آواز بلند صلوات علیہ وسلم۔
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد۔ دار محترم، سلسلہ گفتگو کی آج دوسری نشست ہے اور آپ کے سامنے دوسرے دن ہے کہ سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول، جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، انہیں کہنے دیجئے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ کل گفتگو یہاں رک گئی تھی کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ روایات الکافی میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح سے بصائر الدرجات میں بھی موجود ہیں۔ ایک روایت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے ہمیں آیت کو آیت سے ملا کر اس کی تفسیر کرنے کی روش بھی سکھائی ہے، یعنی ایک آیت جس کے اندر لفظ علم الکتاب ہے، اس کو دوسری آیت جس میں لفظ علم الکتاب ہے کے ساتھ جوڑ کر امام نے بتانے کی کوشش کی ہم جیسوں کو کہ اگر قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہو تو آیت کو آیت سے ملا کے آگے بڑھو۔ لہذا جب سورہ مبارکہ رعد کی تفسیر پوچھی گئی تو امام نے صرف اس آیت کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر سورہ مبارکہ نمل کی وہ آیات بھی پڑھی کہ جو حضرت آصف ابن برقیہ سے متعلق تھی۔ کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس آیت کے اندر بہت سے مطالب ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، توجہ چاہوں گا آج۔ ایک تو خود یہ کہ یہ جس کے پاس علم الکتاب ہے یہ کون ہے، پھر یہ کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے جس کے علم کی بات ہو رہی ہے،
پھر یہ کہ جس کے پاس یہ علم آیا ہے تو کیسے آیا ہے، پھر یہ کہ یہ جو علم آیا ہے اس کی وجہ سے کیا کوئی مرتبہ بلند ہوا ہے یا نہیں ہوا، پھر یہ کہ اگر مرتبہ بلند ہوا ہے تو کس درجے تک پہنچتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر واقعاً کوئی بہت درجہ ہے کیا اس آیت سے ہم اس علم کتاب رکھنے والے کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایک صلوات عنایت فرمائے. یہ ساری ابحاث اس آیت کے زیر میں چھیڑی جا سکتی ہوں. میں کوشش کروں گا کہ ان پانچ روزہ مجالس میں جو آج دوسری مجلس سے اب پانچویں تک یہ ساری ابحاث کسی صورت سے آپ کے سامنے پیش کروں. جب امام نے یہ بیان فرما دیا، وہی کل والی حدیث کا تسلسل ہے، جب امام نے یہ بیان فرما دیا کہ یہاں پر ومن عندہ علم الکتاب سے مراد علی کی ذات ہے اور ان کے ساتھ ہی آگے دیگر آئمہ، تو سائل نے سوال کیا، توجہ، اللہ اکبر، کہا آقا آپ نے یہاں بیان کیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اور وہاں بیان کیا جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو یہ تو بتائیے کہ ان کے علم میں کتنا فرق ہے. توجہ ہے بات کی، کہ ان کے علم میں کتنا فرق ہے. یہ بار بار جو علم کی بحث چھیڑ رہا ہوں، کیوں چھیڑ رہا ہوں، اس لیے تاکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عالم اسلام میں بعد نبی علی سب سے بڑے عالم ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کے سامنے کی بات ہے، آپ کو کوئی کہہ جناب خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور کوئی خاص قسم کی بیماری لاحق ہو جائے اور معلوم ہو کہ اس بیماری کے اس شہر میں دو ڈاکٹرز ہیں یا تین یا پانچ یا دس جتنے بھی، لیکن پتہ چلے مشورہ کرنے کے بعد کہ جناب علی فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ ان سب میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ اپنی فیلڈ میں سب سے زیادہ ماہر ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ آدمی اس کے پاس جائے گا جو سب سے زیادہ ماہر ہے. تو اگر کئی افراد ہوں اور ان میں جو سب سے زیادہ علم والا ہو تو عقل کہتی ہے سب سے زیادہ علم والے کے پاس جاؤ. تو اگر معاملہ یہ ہو کہ علی کے مقابل کسی کو قیاس ہی نہ کیا جا سکتا ہو اور علی کے علم کی برابری کے پلڑے میں دوسری طرف کوئی رکھا ہی نہ جا سکتا ہو اور کوئی اس قابل نہ ہو کہ ہم اس کے علم کا تذکرہ کریں، تو پھر علی کے سامنے کس کو لایا جائے گا؟ دنیا والوں سے کیا غلطی ہوئی؟ انہوں نے نبی کے علم کے وارث کو ان کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا کہ جن لوگوں کو کسی صورت بھی وارث علم الانبیاء نہیں کہا جا سکتا تھا. میں نہیں کہہ رہا، اگر اجازت دیں یہاں ادیب بیٹھے ہوں گے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، جو کام کرنا بھائی ایک دفعہ میں کر لیں سارا، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. یہاں پر اردو ادب سے تعلق رکھنے والے افراد یقیناً تشریف فرما ہوں گے اور خطوط غالب آپ حضرات نے پڑھ رکھے ہوں گے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، غالب کے خطوط کی اب بحث آ گئی ہے، کل بھی میں نے غالب کا شعر پڑھ دیا تھا. بڑے بڑے یہاں پر سورما پائے جاتے ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے، بڑے بڑے سورما پائے جاتے ہیں. غالب کے خطوط اردو ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں. ادبا اگر یہاں تشریف فرمائے، کوئی ایم اے کر ہی نہیں سکتا اردو میں اگر اس نے غالب کے خطوط نہ پڑھے ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب خطوط غالب کے گزر جانے کے بعد جمع ہونے شروع ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں کہاں سے کہاں جڑے گی بات، جب ان خطوط کو جمع کیا جانے لگا اور لوگ مشہور ہونے لگے ان خطوط کی وجہ سے کہ بھئی غالب نے فلاں کو خط لکھا تھا، غالب نے فلاں کو خط لکھا تھا، یہ تو ہماری قومی عادت ہے نا کہ جب کوئی گزر جاتا ہے ہمیں تب خیال آتا ہے، مردہ پرستی کا عالم ہے یہ ہمارا کہ جب کوئی گزر جاتا ہے تو اس وقت ہم اسے یاد کرتے، زندگی میں اس کے کوئی قریب بھی نہیں بھٹکتا. خیر، تو غالب کے گزر جانے کے بعد خطوط نکلنا شروع ہوئے. اب جن کے پاس حقیقی غالب کے خطوط تھے وہ تو تھے, بہت سے لوگ اس دوڑ میں خود سے بھی شامل ہوئے, خود سے لکھے ہوئے خط نکال نکال کے دکھائے گئے کہ بھئی ہمارے مثلاً دادا کو, ہمارے نانا کو بھی, ہمیں بھی غالب نے خط لکھا تھا. اچھا ان کے اتنے تعلقات تھے غالب سے, یہ عادت پرانی ہے. تعلقات ثابت کرنے کے لیے چیزیں گھڑی جاتی ہیں. سلام پڑے محمد والے محمد پر. تو گھڑے گئے خطوط, غالب کے خطوط گھڑے گئے. توجہ میری طرف رہے گی, کس کے خطوط گھڑے گئے؟ غالب کون ہے؟ ایک ادیب, ایک شاعر, ایسے ہی ہے. آپ تصور کیجئے انسان جب غالب جیسے ادیب کو نہ بخشیں تو رسول کو کیسے بخشا ہوگا. بھئی توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں فرما رہے؟ یہ میں بہت پرانی تاریخی بات کو اٹھا کے لا رہا ہوں. جب غالب جیسے ادیب کو کوئی نہ بخشے اور اس کے نام پہ جھوٹی چیزیں گھڑی جائیں تو رسول کا کیا ہوگا؟ ایسے بھی لوگ گزرے اتنے جھوٹ باندھنے کے بعد بھی رسول پر کہتے ہیں جی کہ شیخ صدوق یا شیخ مفید میں سے کسی ایک کا مناظرہ تھا, ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, بحث ہوئی تو ایک حدیث پیش کی, حدیث پیش کی تو ادھر سے جواب آیا جناب کہ شیخ کی طرف سے جواب آیا کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے, یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے. تو سامنے والا اتنا سورما تھا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اور فوراً کیا کہا کہ رسول کے نام پہ کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, رسول پہ کوئی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. اچھا یہ یہی پہ روک کے ایک اور جملہ کہہ دوں, اب ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو برا لگے لیکن کہہ دیتا ہوں. ہمارے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ کوئی خلفشار آ گیا ہے, کہتے ممبر حسین پہ بیٹھ کے کوئی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر ممبر سے کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا. بھائی ممبر رسول پہ جھوٹے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جھوٹ بولنے کی بات کر رہے ہیں. 1400 سال سے کس بات کا جھگڑا ہمارا ان کا؟ یہ کون سی بات ہے کہ اگر کوئی ممبر پہ آ کے بات کر رہا ہے تو جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے؟ علی نے نہج البلاغہ میں کہا پہلے حق جانو پھر اہل حق کو سمجھو, حق سمجھو پھر اہل حق کو سمجھو. بہرحال تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی رسول کے نام پہ تو کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول کی ایک حدیث ہے کہ جس نے آمدن میرے اوپر جھوٹ باندھا اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرا, یہ متواتر حدیث ہے. توجہ ہے حضرات کی, ایک دو سے نقل نہیں ہوئی. متواتر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے لے کر بعد کے درجوں تک, یعنی صحابی, تابعی, تبع تابعی اور اس کے بعد تک جتنے بھی درجات ہیں راویوں کے, ہر ہر درجے میں اتنے راویوں نے اسے روایت کیا ہے کہ عقلی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ کسی چیز کے جھوٹ ہونے پر اجماع کر لیں, یعنی اتنے ڈھیر سارے لوگ مل کر یہ جھوٹ نہیں گھڑ سکتے. اتنی روایت ہو جو روایت اسے کہتے ہیں حدیث متواتر. تو جو ہے حضرات کی یہ حدیث متواتر ہے, جس نے میرے نام پہ جھوٹ باندھا یا مجھ سے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے. جناب کہا یہ حدیث کیا رسول کی ہے؟ کہاں ہے؟ کہ اب دو ہی باتیں, یا یہ حدیث خود سچی ہے یا جھوٹی ہے. اگر سچی ہے تو اس کا مطلب رسول پہ کچھ لوگوں نے جھوٹ باندھا تھا, اور اگر سچی نہیں ہے تب بھی میری بات تو ثابت ہو گئی, یہ حدیث کے نام سے موجود تو ہے. اگر یہ سچی نہیں ہے تب بھی حدیث کے نام سے موجود ہے. تو وہ خاموش ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے رسول کے اوپر بے انتہا جھوٹ باندھے. جب غالب جیسے پہ بندھ رہے ہیں, توجہ ہے نا, بات وہیں پہ ابھی میں پہلا جملہ کہہ گیا ابھی تک اس کے زیر میں گفتگو کر رہا ہوں، آگے نہیں بڑھ پا رہا. جب غالب جیسے میں جھوٹ باندھے گئے تو رسول کا کیا کہیے؟ ایسے ایسے جھوٹ اچھا ہوا کیا، ذرا یہ بھی سن لیجئے. غالب کے خطوط نکلے سچے جھوٹے، کچھ تھے بے وقوف، انہوں نے سارا بیٹھ کے خود ہی سے لکھا اور کہا یہ غالب کا ہے. جو غالبیات میں ید طولا رکھتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلوب دیکھا، کہ یہ اسلوب غالب کا نہیں ہے. ہر تحریر کا ایک اسلوب ہوتا ہے، غالب کے خطوط کا ایک اسلوب ہے، یہ اسلوب غالب کا نہیں ہے، یہ خط جھوٹا ہے. بعض لوگ تھے بڑے تیز، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھوٹا خط تو گھڑا لیکن غالب کے جملوں میں. ایک خط اٹھایا میر زین العابدین کا، ایک خط اٹھایا فتح پوری کا، ایک خط اٹھایا ادھر سے، ایک ایک جملہ توڑ تاڑ کے پورا خط بنا لیا اور کہا یہ میرے نانا کو لکھا تھا، یہ مجھے لکھا تھا. لیکن جن لوگوں نے غالبیات میں اسلوب غالب میں کام کر رکھا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایک جملے کو دیکھ کے بتایا یہ فلاں خط سے اٹھایا ہے، یہ فلاں خط سے اٹھایا ہے، یہ فلاں خط سے اٹھایا ہے. جب غالب کے خطوط کے اوپر اتنے ماسٹر پائے جاتے ہیں تو کیا اہل بیت کی حدیثوں میں ایسے ماسٹر نہیں چاہیے؟ ایسے ایسے علماء ہیں مکتب تشیعوں کے پاس، دیکھ کے بتا دیتے یہ تحریر، اس کے الفاظ، ان کے اندر اہل بیت کی رنگ بو ہے یا نہیں ہے، یہ اہل بیت کی رنگ بو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ غالب کے نام پہ بڑے، آپ جا کے دیکھ لیں جو غلام رسول مہر نے جو مرتب کیا ہے، کمپائل کیا ہے سلسلہ خطوط غالب کا، اس کے اندر آپ اگر مقدمہ جا کے پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی کیا قیامت ڈھائی گئی ہے غالب کے نام پہ. البتہ ان خطوط میں غالب کے، میرا جملہ یاد رہے میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی، کہ جو علی کے مقابل لائے جا رہے ہیں وہ کسی کام کے بھی نہیں تھے لیکن لائے جا رہے ہیں. بہرحال ایک جملہ مجھے غالب سے نقل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. غالب نے اپنا ایک خط کا جواب لکھا، ایک تھے صاحب، میں نام نہیں لیتا، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھے وہ، تو وہ کہنے لگے غالب کو کہ جناب تم یہ گناہگار، تم وہ گناہگار، وہ سارا خطاب جا کے پڑھ لیں، ممبر پہ میں چاہتا نہیں اسے نقل کروں. غالب نے جواب میں جو خط لکھا اس کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، کیا کہا؟ کہا میں خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں اور جو نو مسلموں کو ابو الائمہ کے مقابل لائے انہیں مشرک سمجھتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں، یہ غالب کا کوئی گھڑا ہوا خط نہیں ہے، یہ مصدقہ خط ہے. لیکن ظلم یہ ہوا کہ مولانا حالی نے آ کر جب یادگار غالب لکھی کتاب تو اس میں اس خط کو لائے اور کس حصے میں نقل کیا؟ کہنے لگے غالب کے لطیفے، غالب کے لطیفے، اور ان لطیفوں کے ذیل میں اس خط کو نقل کر گئے. اندازہ لگائیے آپ ہو کیا رہا. بہرحال یہ تو ایک گفتگو آ گئی بیچ میں، صلوات پڑھے محمد وال محمد پر. تو غالب کے اس جملے کی جی آپ کو اتنی زحمت دی، معلوم ہے غالب کے نام پہ جب گھڑے گئے تو رسول کے نام پہ تو پتہ نہیں کیا کیا گھڑا گیا ہوگا. اب علی کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا، یہ بات طے ہے. اور یہ ایک صلوات عنایت فرمایا محمد علی محمد. غالب نے یہ لکھ دیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے امام صادق اس حدیث میں جو میں بیان کر رہا تھا کہ واقعا علی کے علم کا اگر اس بات ہو جائے تو پھر ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بعد رسول علی ہیں، بات ختم. امام نے فرمایا کہ ایک طرف علی ہیں جو وصی مصطفیٰ ہیں، ایک طرف آصف ابن برخیہ ہے جو وصی سلیمان ہے, راوی نے سوال کیا آقا ان دونوں کے علم میں فرق کیا ہے؟ توجہ رہی ہے نا انشاءاللہ, میری طرف توجہ ہے, کہا ان کے علم میں فرق کیا ہے؟ اب جو امام نے بیان کیا مفہوم امام کا لفظ میرے, امام نے کہا کیا کبھی تم نے کوئی بہتا ہوا دریا دیکھا ہے؟ کہا آقا دیکھا ہے. کہ اس دریا میں اگر کوئی مچھر گر جائے اور وہ گر کر دوبارہ اڑے تو اس کے پروں پر کتنا پانی ہوگا؟ جتنے پر, اب مچھر کے تو اگر وجود کو آپ دیکھنے لگیں تو اس کے پر تو اس کے وجود کے, اس کا وجود ہی خود کتنا ہے جو اس کے پروں کو آپ ناپتے پھرے تو کتنا پانی آئے گا اس کے پروں پر؟ توجہ ہے. کہا بہت کم, جتنی اس کے پروں کی ظرفیت. کہا وہ جو پانی بہ رہا ہے دریا میں وہ ذہن میں آ گیا؟ کہا آ گیا. کہا وہ جو مچھر کے پروں پہ بیٹھے گا قطرہ ایک وہ ذہن میں آ گیا؟ کہا آ گیا. کہا بس سب سمجھ لو یہ فرق ہے, جو دریا میں بہ رہا ہے وہ علی کا علم ہے, جو پروں پہ آ گیا وہ آصف ابن برخیہ کا علم ہے. کتنا فرق, قرآن نے اس کے لیے کیا کہا؟ وَمَنْ عِنْدُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ, ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اور ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کے پاس کتاب کا کل علم ہے. اب ذرا ایک اور یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر امام نے آگے حدیث میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کے اسماء اعظم ہیں, خدا کے اسماء اعظم ہیں. یہ اسماء اعظم کیا ہیں انشاءاللہ بھی آگے اس کی تفصیل آنے والی ہے. یہ حدیث پہلے سن لیجئے کہ اللہ کے اسماء اعظم ہیں اور وہ کتنے ہیں جن کو عرفاء اپنی زبان میں اس اسماء مستطر بھی کہتے ہیں. کہا یہ کتنے اسماء ہیں؟ کہا یہ 73 اسماء ہیں. کتنے جی؟ 73. اب امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان 73 میں سے 25 کا علم دیا گیا ہے. تو قرآن نے کہا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, خدا نے تمام اسماء کا علم آدم کو دیا. یہ تمام اسماء کتنے تھے؟ امام فرما رہے ہیں یہ 25 اسماء تھے جن کا علم خدا نے حضرت آدم کو بخشا. کہا جب نوح پہ بات آئی تو کم ہو گئے, یہ 25 سے 15 ہو گئے, پھر ابراہیم پہ اور کم ہوتے 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 جب عیسیٰ تک پہنچے تو یہ صرف 2 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ کہ اس 2 کا کرشمہ یہ تھا کہ چاہتے تو مردہ اٹھا دیتے, چاہتے تو جس کی آنکھ نہیں تھی اس کو بینا کرتے, جو کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہوتا اسے شفا دیتے, ایک پتلا بناتے اس میں روح پھونکتے وہ اڑنے لگتا. کس طرح کیا یہ کام؟ 2 سے. کہ آصف ابن برخیہ کے پاس فقط ایک اسم اعظم تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. اس ایک اسم اعظم کا کرشمہ میلوں کا فاصلہ طے ہو گیا, نہ یہ اپنی جگہ سے وہاں گئے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں سے کسی نے لا کر ان کے سامنے رکھا. ابھی کا پلک جھپکنے سے پہلے اور تخت سامنے تھا. یہ ایک اسم اعظم کا کرشمہ, توجہ چاہتا ہوں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں سنو, خدا نے ان 73 میں سے 72 اسماء کا علم ہم محمد و آل محمد کو دیا. اب ذرا اندازہ کیجئے, اگر قرآن کہہ رہا ہے اس کے پاس کچھ علم تھا اور اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے تو اصل پیچھے ایک وجہ کیا بنی؟ ان 73 میں سے 72 کا علم ہم محمد و آل محمد کو دیا. اور وہ جو ایک اسم کا علم
وہ عبد و معبود اور خالق و مخلوق کا فرق ہے. وہ عبد و معبود اور خالق کو مخلوق کا فرق ہے. جو اس درجہ علم پہ ہوں ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کے پاس کیوں جائیں؟ دنیا ہم سے آ کے کہے جناب آپ فلاں کی فقہ کو کیوں نہیں مانتے، آپ فلاں کی فقہ کو کیوں نہیں مانتے، آپ فلاں کے فتوے پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ بھائی جب ہمارے پاس 72 اسماء اعظم والے ہیں تو ہم کیوں کسی اور کے پاس جائیں؟ اور یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں رسول چھوڑ کے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود سے بنا لیا، ہمارے پاس دلیل ہے. رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی احلا بیتی، میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری اپنی عترت اہل بیت. رسول عترت کو چھوڑ گئے، اور عترت کا مقام آپ نے کہا قرآن کا کہہ رہا ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ کون سی کتاب ہے جس کے علم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بہت اہم ہے. اگر اجازت دیں تو کچھ عربی گرامر کی بحث چھڑی جائے، اجازت ہے؟ آپ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو بہت سننا چاہتے ہیں یا بالکل نہیں سننا چاہتے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب بحث یہ کہ یہاں یہ جو کتاب ہے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا کتاب، اس کے ساتھ ایک الف اور لام ہے. عربی زبان میں یہ الف لام مختلف نوعیتوں کا ہے. یہاں پر یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو الف لام جنس کا ہے، یعنی کیا، یعنی یہ الف لام اگر کسی لفظ پر آ جائے تو اس لفظ کی جتنے بھی مصادیق ہیں سب اس میں آ جائیں گے. مثلا ملائکہ، کیا ہے جی؟ ملائکہ، یہ جمع ہے، یہ ملک کی جمع ملائکہ. اگر اسی لفظ ملائکہ کے اوپر الف لام آ جائے اور ہو جائے کیا؟ الملائکہ. تو اگر الف لام جنس کا ہو تو کیا مانا ہوں گے؟ سارے فرشتے. توجہ، کیا مانا ہوں گے؟ نہیں، میں اور ایک محسوس مثال دے دوں آپ کو. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ. کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ تمام تعریفیں. آیت میں کل کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں، تو آیت میں کل، لفظ کل تمام کہاں ہے؟ آیت میں تو نہیں ہے، لیکن حمد کے اوپر کیونکہ الف لام جنس کا ہے لہذا ترجمہ کیا ہو گیا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا رکیے ایک منٹ، اگر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اب گفتگو آ گئی بیچ میں، اگر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو میں اور آپ جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ ماں بیٹے کی تعریف کر رہی ہے، بڑے اچھے نمبر لے کے پاس ہوا اس دفعہ. شوہر بیوی کی تعریف کر رہا ہے، بیوی شوہر کی تعریف کر رہی ہے، مرید پیر کی تعریف کر رہا ہے، ساتھ ہے نا میرے انشاءاللہ. یہ جو اتنی تعریفیں ہوتی ہیں یہ کس زمرے میں گئیں پھر؟ جب آپ نے قرآن کے آغاز میں یہ کہہ دیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر یہ میری اور آپ کی ایک دوسرے کی تعریف، یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ اچھا نہیں، اور آگے بڑھوں، ایک اور دھچکا لیجئے. جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ مدح سرائی اہل بیت کہاں سے آئی پھر؟ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میرے برادر محسن اہل بیت کی شان میں اشعار آپ کو سنا رہے تھے. مجلس کے اندر ایک سیکشن فضائل اہل بیت کا ہے, اہل بیت کی تعریف ہوتی ہے, تمجید ہوتی ہے, تو جب آپ نے قرآن کی پہلی آیت پڑھتے ساتھ ہی کہہ دیا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو پھر یہ کیا بات ہو گئی؟ آپس کی تعریفیں کہاں گئیں؟ اور یہ اہل بیت کی تعریف و تمجید اور ان کی شان میں فضائل اور قصیدے اور منقبت, یہ کیا ہو گئے بھائی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا کیا معنی ہوگا؟ اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو ایک مسلمان دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بولتا ہے, کم از کم 10 دفعہ تو بولتا ہے, ہر نماز میں کم از کم 2 دفعہ تو یہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو جب ہر تعریف اللہ کے لیے کرتی تو پھر پیچھے بتا کیا؟ توجہ, ایک مثال دوں, آگے بڑھ جاؤں, موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں. آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ نمائش لگی ہوئی ہو اور اس کے اندر مثلا ایک سیکشن جو ہے وہ انہوں نے پینٹنگز کے لیے مختص کر رکھا ہو, اور آپ داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا بہت خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھی, آپ نے اس کو دیکھا, پہلی پینٹنگ مثلا صادقین کی تھی, آپ نے اس کو دیکھا کہ واہ کیا بات ہے, پھر آگے چلے کوئی خطاطی سے متعلق ہے, کسی میں لینڈ اسکیپ ہے, کسی کے اندر انسان کی صورت کو دکھایا گیا ہے, کوئی ایبسٹریکٹ آرٹ کا نمونہ ہے, توجہ ہے, اور جو جس فن سے متعلق ہے مطلب کسی کو خطاطی سے شغف ہے تو وہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا واہ بھائی واہ کیا بات ہے, کسی کو لینڈ اسکیپ اور سینریز سے شغف ہے وہ کہہ رہا واہ بھائی کیا بات ہے. اب آپ جیسے ہی اس کے منہ سے راہ نکلے کہ کیا بات ہے کیا خوبصورت ہے, آپ اس سے پوچھیں بھائی یہ جو تم تعریف کر رہے ہو یہ کس کی ہے؟ وہ کہے گا اس تصویر کی. یہ تصویر خود اپنے اندر کوئی کمال رکھتی ہے؟ کہا نہیں, اس کی تعریف اس لیے ہے کیونکہ جو اس کا بنانے والا تھا, کیونکہ جو اس کا بنانے والا تھا یہ تخلیق اپنے تخلیق کار کی فنکاری پر بیان ثبوت ہے, اور میں جتنی تعریف اس تصویر کی کر رہا ہوں وہ در حقیقت پلٹ رہی ہے اس کے بنانے والے کی. اب آپ دنیا میں کسی کی بھی تعریف کر لیں وہ تعریف آپ اس کی کر رہے ہیں لیکن یہ پلٹ رہی ہے اس خالق ازلی کی طرف. اسی لیے کیا کہا الحمدللہ, ساری تعریفیں اس کے لیے جس مخلوق کی بھی تعریف ہو رہی ہے جس کمال کی بھی تعریف ہو رہی ہے در حقیقت یہ کمال اس کمال مطلق کی طرف پلٹتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یہ کہاں پلٹ رہا ہے؟ توجہ, اب ایک اور بات کہہ دوں, الحمدللہ ہے رب العالمین. اچھا اب اس حدیث کے معنی کچھ واضح ہوں گے. کون سی حدیث؟ ذکر علی عبادہ. رسول نے کیا کہا؟ علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ کیونکہ علی کی آپ جتنی بھی تعریف و تمجید و ذکر کریں گے در حقیقت پلٹے گی کہاں؟ فاطمہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں آپ, علی کا ذکر کیے جا رہے ہیں آپ, حسن حسین کا ذکر کیے جا رہے ہیں آپ, رسول کا ذکر کیے جا رہے ہیں. بھائی ان کا ذکر کر کے ہی تو بتا رہے ہیں ذکر ان کا ہو رہا ہے, ہم خدا کی ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
توجہ فرمائی حضرات نے. خیر بات کہاں سے چلی تھی؟ کتاب پر الف لام سے. کہاں سے چلی تھی جی؟ تو آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم پر الف لام آیا جنس کا تو کیا ہو گیا؟ یہ الف لام ترجمہ کر کے تمام تعریفیں. اب اگر یہ کتاب پر جو الف لام ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دو ہی احتمال ہیں, دو امکانات ہیں. اگر الف لام یہ جنس کا ہے تو کیا معنی ہوں گے؟ تمام کتابوں کا علم. لیکن ایک اور الف لام بھی ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے, آپ کہیں گے مطلب عربی زبان میں ایک ہی چیز اتنے مختلف معنی میں؟ جی ہاں, ایک الف لام ہے عہد کا, اس کے کیا معنی ہے؟ اگر کسی لفظ پر جیسے کتاب ہے اس کے اوپر الف لام آ جائے عہد کا, اس کا کیا معنی ہے؟ یہ عام کو خاص کر دے گا. یعنی اب معنی کیا ہوگا؟ کوئی خاص کتاب. توجہ ہے؟ نہیں, میں مثال دیتا ہوں, آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں یوم پر ایک الف لام ہے. اب یہاں الف لام کون سا ہے یہ نہیں کہہ سکتے, یہ یوم پہ الف لام جنس کا ہے, یعنی سارے دنوں میں. سارے دن نہیں, کسی خاص دن کی طرف اشارہ ہے, جس دن رسول نے کسی کو ہاتھوں پہ اٹھایا, نعمت تمام ہوئی, دین کامل ہو گیا. یہاں سارے دن مراد نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتے, یہ ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا. ان سارے دنوں میں میں تمہارا دین کامل کرتا ہوں, ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. اب کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ الیوم. کیا اردو میں صحیح ترجمہ ہوتا ہے؟ آج کے دن, خاص دن. اب آپ نے دیکھا ایک طرف الف لام آئے تو جو خاص ہے اسے عام کر دے, اور ایک طرف الف لام آئے تو خاص کو عام کر دے اور عام کو خاص کر دے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یعنی ایک الف لام اور کتنے مختلف معنی. اب یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے پیش کر دی, سوال یہ ہے کہ یہاں جو الف لام ہے الکتاب پر یہ عام ہے یا خاص ہے؟ توجہ توجہ, یہ کتاب پر جو الف لام ہے یہ عام ہے یا خاص ہے؟ اگر عام ہے تو معنی ہوں گے اور وہ جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے, اور اگر خاص ہوئے تو معنی یہ ہوں گے وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ ہے؟ کتنا فرق آ رہا ہے بیچ میں. اب توجہ چاہتا ہوں, اگر کوئی کہے جناب علی یہاں مراد الف لام سے جنس کا ہے یعنی ساری کتابیں, تب بھی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کہیں گے ساری کتابیں تو وہ جس خاص کتاب کو الف لام عہد بتائے گا جب ساری کی بات کرے گا تو وہ ہوگی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری کتابیں. اب اس میں کون کون سی کتاب آ سکتی ہے؟ اس میں تورات آ سکتی ہے, اس میں انجیل آ سکتی ہے, اس میں زبور آ سکتی ہے, اس میں صحف انبیاء آ سکتے ہیں, اس میں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں جناب نہیں یہ خاص ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب مراد اس سے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ. اب ہو سکتا ہے لوح محفوظ کی بات آج پوری نہ ہو پائے, جہاں تک ہو سکے توجہ میری طرف رکھیے گا. اگر ہم کہیں اس سے مراد ساری کتابیں ہیں تو علی سے پوچھیں, یا علی اگر یہ ساری کتابیں ہیں تو کیا ماجرا ہے؟
کہا مجھ علی کا علم اتنا ہے کہ اگر مسند لگا دی جائے اور فیصلوں کی باری آئے تو میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا، یہاں تک کہ یہ کتابیں خود چلنا اٹھے گی، یا علی جو آپ نے کہا وہی سچ ہے۔ جو آپ نے کہا وہ سچ ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ یہ جو بھی انتظامی امور ہوتے ہیں یہ تقریر سے پہلے کر لیا کریں، میں ڈسٹرب ہو جاؤں پھر میرے ذہن سے نکل جاتا میں کیا بات کر رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات نائب فرما، کیا کہا علی نے؟ اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے تو میں سب کو سوال کروں علی سے، یا علی آپ تو مسلمان ہیں، رسول کے کلمہ کو، قرآن آپ کے نبی کی کتاب ہے، اور بعد رسول جب قرآن رسول پہ اترا اور ان کے بعد قرآن پچھلی ساری کتابوں کا ناصر ہے، اس نے ساری کتابیں منسوخ کر دی، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ میں اہل تورات کو تورات سے، اہل زبور کو زبور سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا؟ آپ بس قرآن کی بات کیجئے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں جبر نہیں ہے۔ توجہ ہے، ہمارے یہاں جبر نہیں ہے۔ دین قبول کرنا ہے تو اس میں جبر نہیں کریں گے، دلیل کی بنا پہ قبول کرنا ہے کرو، زور زبردستی نہیں کریں گے۔ زور زبردستی کروانی ہوتی تو مباہلہ نہ ہوتا۔ اگر زبردستی کرانی ہوتی مباہلہ نہ ہوتا، دلیل نہیں مانی، نہیں مانی، آپ مباہلہ کرو، نہیں کیا، تلوار اٹھائی، نہیں، جزیہ دو، رہ لو، زور زبردستی نہیں ہے۔ توجہ، علی کیا بتانا چاہ رہے ہیں آج کے حالات کے حوالے سے سن لیجئے، علی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں نظام مصطفی و نظام مرتضوی وہ نظام ہے جس میں ایک کی فکر کو دوسرے پہ نہیں چھوڑا جائے گا، جس میں ایک کے اعتقاد کو دوسرے کے اعتقاد پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو یہ کوشش کر رہے ہیں آج کہ جناب آپ میری بات مانیں، بھائی کیوں مانیں؟ جب میرے رسول نے، جب میرے علی نے یہ زور زبردستی نہیں کی تو کیوں کریں؟ آپ کے یہاں ہوا کرے تو ہوا کرے، ہمارے یہاں تلوار میں نہیں پھیلا، ہمارے یہاں تلوار پہ نہیں پھیلا، ہمارے یہاں دلیل و برہان پہ بات ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت ماحول بنا دیا گیا ہے اور عجیب و غریب معاملات کہ جناب آپ حتمن میری بات کو مانیں، بھئی ہم نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ آ کے ہماری بات مانیں؟ آپ نہ مانیں، اگر دلیل کے بعد بھی نہیں مانیں نہ مانیں، ہم نے تو کوئی زور زبردستی نہیں کی، ہم نے تو کبھی نہیں کہا آپ اپنے اعتقادات سے ہاتھ اٹھا لیجئے، تو پھر آپ ہم پہ کیوں یہ جبر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعتقادات سے ہاتھ اٹھا لیں؟ ہم اپنے اعتقادات سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، پچھلے 1400 سال سے نہیں اٹھایا، اب کیوں اٹھا لیں؟ کسی کے مقدسات کا احترام اپنی جگہ، بلکہ احترام بھی لفظ میں واپس لے رہا ہوں، کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرنا یہ اپنی جگہ، نہیں کریں گے، لیکن اس کے برابر ہم بھی آپ سے تقاضا کرتے ہیں، اگر آپ کے تقدسات کی ہم توہین نہیں کرتے تو ابو طالب ہمارے مقدسات، اگر آپ کو ہم سے یہ تقاضا کر
نکالیں گے تو پھر ہم سے یہ تقاضا کیوں ہے؟ یہ کوئی آج کا مسئلہ ہے؟ یہ آج کوئی تازہ خواب آیا مسلمانوں کو؟ یہ پچھلے 1400 سال سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے؟ یہ پچھلی ساری تاریخ ایسے ہی طے ہو گئی ہے؟ آج پتا چلا مسلمانوں کو جناب یہ ان کی کتاب میں نکالو, اس پہ بین لگاؤ, اس پہ بین لگاؤ. اگر اس طرح سے چلنا ہے تو پھر ہمیں بھی حق دے دیں, پھر ہم بھی کہیں گے رسول کے والدین کے حوالے سے جو بھی بات کرے گا اسے نکالیں. آپ نکالیں گے؟ آپ ہم سے صرف یہ بات کریں, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ کوئی آ کر رسول کے والدین اور علی کے والدین کو کہے وہ کافر تھے؟ یہ ہمارے مقدسات ہیں. پھر آپ بھی تو اس پالیسی پہ عمل کریں, یہ یک طرفہ پالیسی نہیں چلے گی. اگر پالیسی چلانی ہے تو دو طرفہ ہوگی. آپ کریں گے یہ؟ آپ ہزار کہتے رہے, ہم نے آپ کی کتابوں میں ہم نے کہا ان کو آگ لگا دیں, ان پہ بین لگائیں. کیوں؟ ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم دلیل پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, کھول نہیں سکتا. یہ جو زور زبردستی والا معاملہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ دلیل موجود ہوتی ہے کہ اندر کچھ نہیں کھوکھلا ہے, اندر سے کھوکھلا ہے معاملہ. کیوں آپ بین لگا رہے ہیں؟ کسی بات پہ گفتگو نہ ہو, کسی بات پہ تاریخی چیزوں کو نہ چھیڑا جائے, تاریخی واقعات بیان نہ کیے جائیں. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے اگر ذکر ہوگا تو پھنس جائیں گے. بیان کرنے پہ پابندی لگا دو. جن چیزوں کو بنو امیہ اور بنو عباس کا سینسر بورڈ یہاں تک پہنچنے سے نہیں روک سکا, آپ چاہتے ہیں کہ اب ان کے اوپر پابندیاں آپ اس زمانے میں لگائیں؟ انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہم بالکل اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان یہ فتنہ انگیزیاں, یہ لڑائی جھگڑے, یہ کسی فائدے کے نہیں ہیں. ہم پچھلے 1400 سال دیکھ کے آ رہے ہیں کیا تاریخ رہی ہے, کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ کون سی مصیبت ہے کہ جناب پورا سال تو محلے والے سب ایک ساتھ مل کے رہ لیتے ہیں, جیسے ہی محرم آتا ہے تو ساروں کے دین ایمان جاگ جاتے ہیں. یہ کہیں لے کے جایا جا رہا ہے, یہ کسی اور آگ میں دھکیلا جا رہا ہے. خدا خدا کر کے جو ملک کو سالمیت نصیب ہوئی ہے اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا سروں پہ بیٹھے ہوئے بڑے افراد کو عقل کے ناخون دے تاکہ وہ سر کھجاتے رہے, اپنا سر زخمی نہ کر بیٹھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہرحال آج گفتگو یہیں پہ روک رہا ہوں, کل انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اگر الف لام, بات وہیں پہ ہے, اگر الف لام جنس کا ہے تو ساری کتابیں, اور اگر الف لام عہد کا ہے تو کوئی خاص کتاب. کل انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کروں گا, دلواؤں گا آپ کی. بس اہل بیت علیہم السلام اس قدر علمی شخصیات ہونے کے باوجود ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آپ باہر ممالک میں چلے جائیں جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں, جنہیں ہم عیسائی یہودی کہتے ہیں, ان کے ہاں کوئی کسی بھی فیلڈ کا عالم ہونا تو وہ اس چیز سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, صرف ایک عالم کی حیثیت سے اس کا احترام کرتے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیجئے. لیکن عالم اسلام میں وہ عالم جو فقط عالم نہیں تھے بلکہ اولاد رسول بھی تھے, ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ایسا موقع آ گیا ان اہل بیت پر کہ جب کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے تو بعض لوگوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی. اللہ اکبر. جیسے ہی کھجوریں پھینکی گئیں جناب
ام کلثوم آگے بڑی، بچوں کے ہاتھ سے وہ کھجوریں لے کے واپس کی اور کہا ہمیں صدقے کی کھجوریں نہ تو ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو وہ عورت کہنے لگی، ارے تم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، صدقہ تو محمد و آل محمد پہ حرام ہے۔ تو جناب ام کلثوم نے جواب دیا، ارے ہم اسی محمد کی آل ہیں، کوفے والوں میں کوہرام برپا ہونے لگا، ارے یہ کس کو قیدی بنا کے لے آئے، یہ تو علی و بطول زادیہ ہیں، یہ رسول زادیہ ہیں۔ یہ قافلہ گزر رہا تھا، ایک گھر کے پاس سے گزرا، چھت پر ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی، اس نے جیسے ہی دیکھا قافلے والوں کو آتا ہوا، ایک مرتبہ دوڑی ہوئی نیچے گئی اور اپنی مالکن سے کہنے لگی، مالکن کچھ قیدی آئے ہیں۔ یہ جملہ سنا اور ایک مرتبہ مالکن کہنے لگی، دیکھو قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا، مولا نے سختی سے منع کیا۔ کنیز پلٹ کے کہتی ہے، مالکن آ کے دیکھیے تو صحیح، کوئی عام گھر کے قیدی معلوم نہیں ہوتے، کسی بڑے شریف گھرانے کے قیدی معلوم ہوتے ہیں۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ان کا اٹھنا چلنا ہی الگ انداز کا ہے، ان کو دیکھ کے ہی کچھ الگ سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ مالکن اوپر آئی، دیکھا گھر کی چھت کے نزدیک سے اونٹ گزر رہا ہے، اور کچھ دیر کو اونٹ رکا تو اس اونٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا، پھوپھی اماں پیاس لگ رہی ہے۔ یہ جملہ سنا، یہ جو مالکن کھڑی تھی اس نے اپنی کنیز کو دوڑایا، کہا جلدی سے جاؤ نیچے سے ایک کوزے میں پانی بھر کے لاؤ۔ پانی آیا، اس نے آگے کیا، کہا یہ لو پانی پیو، اور جب تمہاری بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا میرے لیے دو دعائیں کرتے ہیں، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہا تو پہلے اپنی دعائیں بتا، یہ میری بچی آمین کہیں گی، اس کے بعد پانی پیے گی۔ کہا اچھا، پہلی دعا تو یہ ہے، اس سے کہو دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے، دعا کرو عرصہ گزر گیا مدینے نہیں جا سکی، اپنے مولا کا دیدار نہیں کر سکی، دعا کرو مدینے چلی جاؤ، مولا سے ملاقات ہو۔ یہ جملہ سنا، اس بی بی نے کہا، کون سے مدینے میں رہتا ہے تیرا آقا؟ کہا مدینہ تو رسول میں۔ کہا کیا نام ہے تیرے آقا کا؟ کہا میرے آقا کا نام حسین ہے۔ کہا تیرے آقا کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا؟ کہا ان کے بھائی عباس بھی ہیں۔ کہا اور کوئی اور؟ کہا ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے علی اکبر، ایک ایک کا نام لے لے کے تعلق رہا۔ کہا یہ بتا، کیا تیرے آقا کی کوئی بہن ہے؟ کہا ہاں، میری آقا زادیاں بھی ہیں، جب اس کوفے میں رہتی تھی تو میں ان سے قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ میری قرآن میں استاد ہیں۔ اب اگر وہ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا، کیا پتا ہے اس تمہاری جو بی بی ہے وہ کہاں ہے؟ کہا معلوم نہیں، مدینے میں ہوں گی۔ کیا بتا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ تو سوال ہاتھ سے کہا، کہ نہیں اس مدینے میں میں ان کا نام تو نہیں لوں گی۔ بس یہ سنا، زینب سے برداشت یارا رہا، قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.